الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, اللہ جل شانہ نے اس آیت میں تہجد کی نماز پڑھنے والوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے. اور احادیث طیبہ میں بھی تہجد کی نماز کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں. اور آج کل اللہ پاک نے تہجد کی نماز پڑھنا بہت ہی آسان فرمایا ہوا ہے, کیونکہ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں اور دن چھوٹا ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز عام طور پر 7:30 اور 7:45 بجے ہوتی ہے, اور فجر کی نماز 6:30 یا 6:40 پر ہوتی ہے. اگر کوئی شخص رات کو 5 بجے بھی اٹھ جائے تو تقریباً 50 منٹ تہجد کے باقی رہتے ہیں, کیونکہ 5:50 یہ اس سے کچھ زیادہ پر صبح صادق ہوتی ہے. جب اس قدر تہجد پڑھنا آسان ہے تو ہمیں اس عظیم نعمت سے اور فضیلت سے محروم نہیں رہنا چاہیے. پھر تہجد کی نماز کی بھی 2 درجے ہیں. ایک درجہ تو اس کا اتنا آسان ہے کہ ہر مسلمان مرد عورت ساری زندگی تہجد کا پابند رہ سکتا ہے, اور اس کو بھی وہ فضائل انشاءاللہ حاصل ہوں گے جو تھوڑے سے میں اس وقت بیان کروں گا, اور اس کے علاوہ بھی جو دیگر فضائل ہیں وہ انشاءاللہ اس کو حاصل ہوں گے, چاہے ادنا درجے میں صحیح. اور دوسرا درجہ تہجد کی نماز کا وہ ہے جو آدمی ذرا سے ہمت کرے تو اس کی بھی پابندی کر سکتا ہے. پابندی کرنے والے الحمدللہ اس کی بھی بڑی پابندی کرتے ہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ عشاء کی فرض نماز کے بعد وتروں سے پہلے کم از کم 4 رکعت نفل آدمی پڑھ لیا کریں, اور تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے تو یہ بھی نماز تہجد ہے. اب دیکھو یہ تہجد کی نماز ایسی ہے کہ ہر شخص آرام سے پڑھ سکتا ہے, عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں, مرد بھی پڑھ سکتے ہیں, بوڑھا بھی پڑھ سکتا ہے, جوان بھی پڑھ سکتا ہے, صحت مند بھی پڑھ سکتا ہے, معمولی مریض بھی پڑھ سکتا ہے, مشغول آدمی پڑھ سکتا ہے, فارغ آدمی پڑھ سکتا ہے, سب پڑھ سکتے ہیں, ساری عمر پڑھ سکتے ہیں, سارے سال پڑھ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی فرض نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے, اس صبح صادق تک رہتا ہے. اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ عشاء کی فرض نماز کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ صلاۃ اللیل میں داخل ہے. صلاۃ اللیل تہجد کا نام ہے, تہجد کو صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں. تو عشاء کی فرض نماز کے بعد جو بھی نفل نماز پڑھی جائے گی وہ تہجد میں شمار ہوگی, صلاۃ اللیل میں شمار ہوگی. ازرو حدیث وجہ یہ ہے کہ عشاء کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے, اور رات کا جو آخری تہائی حصہ ہے وہ تہجد کی نماز کا افضل وقت ہے. تو جیسے افضل وقت میں پڑھنا افضل ہے, جائز وقت میں پڑھنا جائز ہے, دونوں تہجد کی نماز. اس کی ایسی مثال ہے جیسے فجر کی نماز, کہ فجر کی نماز صبح صادق ہوتے ہی پڑھنا جائز ہے اور روشنی میں پڑھنا افضل ہے. جیسے عام طور پر ہماری نماز ہوتی ہے 6:50 پر تو روشنی پھیل جاتی ہے, یہ افضل وقت ہے. اور جیسے ہی صبح صادق ہو تو اس وقت اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے, اس وقت بھی کوئی فجر کی نماز پڑھے تو فجر کی نماز ہے, وہ ادا ہے. ہاں افضل وقت نہیں ہے, وہ جائز وقت ہے. تو جیسے جائز وقت میں پڑھنا فجر کی نماز بھی فجر کی نماز ہے اور وہ ادا ہے, قضا نہیں ہے, اسی طرح تہجد کی نماز بھی اول وقت میں پڑھنا تہجد پڑھنا ہے اور وہ جائز ہے, بلا کراہت درست ہے. لہذا جو اس کا آسان طریقہ ہے اور جائز درجہ ہے اس پہ تو ہم سب کو بلا تاخیر ہمیشہ پابندی سے عمل کرنا چاہیے, الا یہ کوئی معتبر عذر ہو وہ الگ بات ہے. اور جیسے فجر کی نماز پڑھنی چاہیے مستحب وقت میں, یعنی خوب روشنی میں, ایسی تہجد کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے. اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے, اور آج کل اس وقت پڑھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے, یہ غلط ہے بالکل. تہجد کی نماز کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے. کوئی ساری رات جاگتا رہے اور پھر تہجد کی نماز پڑھے تب بھی تہجد ہے, اور کوئی ساری رات سوئے اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے تہجد پڑھے وہ بھی تہجد ہے, دونوں برابر ہیں. اور تہجد کی نماز میں کم سے کم 2 رکعتیں, درمیانہ درجہ 4 رکعتیں, بہتر 8 رکعتیں, ثابت 12 رکعت بھی ہے. 12 رکعت پڑھنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, اور بعض صحابہ اور تابعین سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوانی کے زمانے میں عام طور پر 8 رکعت پڑھتے تھے, پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے, پھر 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھتے تھے. اور جب آپ کمزور ہو گئے تو پھر آپ تہجد کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے, تین رکعت وتر کی پڑھتے تھے، پھر دو رکعت فجر کی سنتیں پڑھتے تھے، پھر کچھ دیر آرام فرماتے تھے. البتہ جس آدمی کے ذمے یا جس عورت کے ذمے قضا نمازیں ہوں، اس کو چاہیے کہ پھر وہ تہجد کی نماز پر دو رکعت پڑھے بس، باقی قضا نمازیں پڑھے. کیونکہ تہجد کی نماز نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ نفل کے درجے میں ہے، اور قضا نمازیں فرض ہیں، اور فرض مقدم ہے نفل پر. اس لیے پہلے اس کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، جلد سے جلد، زیادہ سے زیادہ قضا نمازیں پڑھ کے اپنا فرض ادا کرے. ہاں اگر فرض نماز ہی قضا نماز ہی پڑھتا رہے تو ساتھ ساتھ وہ نفل نمازوں سے بھی تو محروم رہے گا، تو اس سے محروم بھی نہیں رہنا چاہیے. لہذا اس کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ ادنا درجے میں کم از کم دو رکعتیں پڑھتا رہے. بہرحال اس کی بڑی فضیلت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ، کیونکہ یہ شروع اسلام میں فرض تھا اور پچھلی امتوں پر بھی بنی اسرائیل میں یہ روزہ فرض تھا. پھر جب اللہ پاک نے حضور کی امت پہ رمضان کے روزے فرض کیے تو عاشورے کے روزے کا فرض ہونا منسوخ ہو گیا، لیکن فضیلت اب بھی اس کی باقی ہے. تو رمضان شریف کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ عاشورے کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. یہ افضل ہونا دونوں درجوں کو شامل ہے، اس نفل نماز کو بھی جو وتروں سے پہلے عشاء کے فرضوں کے بعد ہو، اور اس نفل نماز کو بھی جو رات کے آخری حصے میں ہو یا درمیانے حصے میں ہو، دونوں کو یہ فضیلت شامل ہے. اور سنتوں میں سب سے زیادہ موقع سنتیں فجر کی سنت ہیں، سنتوں میں سب سے زیادہ تاکید فجر کی دو سنتوں کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز افضل ترین نماز ہے فرض نمازوں کے بعد. تو بھائی افضل نماز بھی تو پڑھنی چاہیے. جب ہم اللہ کے فضل اس کی توفیق سے فرض نماز پڑھتے ہیں تو نفل نمازوں میں تہجد کو بھی پڑھنا چاہیے، اور دیگر نفل نمازیں بھی ہمیں پڑھنی چاہیے، ان کا بھی ہمیں پابند رہنا چاہیے، کیونکہ ساری نفل نمازوں کی بڑی فضیلتیں ہیں اور ہم سب کے محتاج ہیں. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے میدان میں تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک دنیا میں جتنے انسان آئے ہوں گے وہ سارے کے سارے میدان قیامت میں جمع ہو جائیں گے اور حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے، تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے. جب آدمی تہجد پڑھتا ہے تو اس کے پہلو بستر سے الگ ہوتا ہے، تو وہ لوگ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی وہ رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ کھڑے ہو جائیں. اس اعلان کو سن کر تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، تو وہ تھوڑے سے ہوں گے اس بڑے مجمع کے اعتبار سے، اس بڑے مجمع کے اعتبار سے وہ تھوڑی سی مقدار میں، تھوڑی سی تعداد میں ہوں گے، ورنہ اچھی خاصی مقدار ہوگی ان کی. جس کو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج بھی ہم اگر اپنے اندر جائزہ لیں گے تو ہم میں تہجد پڑھنے والی تعداد کم ہی ہوگی. وہ خواتین و حضرات جو تہجد پڑھنے والے ہیں بنسبت ان کے جو نہ پڑھنے والے ہیں آج بھی کم ہی ہوں گے، اور ہر دور میں ان کی تعداد کم ہی رہی ہے. اس لیے اس عظیم اجتماع کے اندر بھی ان کی تعداد تھوڑی سی ہوگی. جب وہ کھڑے ہو جائیں گے تو ان کے بارے میں حکم ہوگا کہ تم تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. اس کے بعد باقی لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری ہوگا. اندازہ کرو کتنی بڑی فضیلت ہے. اب جس آدمی کو یہ آرزو ہے کہ میرے سے آخرت میں حساب و کتاب نہ ہو اور بغیر حساب و کتاب کے میں جنت میں چلا جاؤں، تو اس کا ایک عمل نماز تہجد پڑھنا بھی ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا وہ معمول بنا لے تو اللہ پاک اس کو بغیر حساب و کتاب کے انشاءاللہ جنت میں بھیج دیں گے. دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے. تو صحابہ کرام نے جب یہ عظیم شان فضیلت سنی تو حضور سے عرض کیا، حضور ان کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے تین علامتیں ارشاد فرمائیں کہ میری امت میں جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کی تین نشانیاں ہیں، جن میں وہ تین علامتیں ہوں گی وہ خوش نصیب ہوگا اور ان میں شامل ہوگا جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. نمبر ایک، وہ ناجائز طریقے سے تعویذ گنڈا اور دم وغیرہ نہیں کرتے. ناجائز طریقے سے تعویذ گنڈا اور علاج معالجہ نہیں کرتے. دم کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے، تعویذ کے ذریعے بھی علاج ہوتا ہے، لیکن اس کے دو طریقے ہیں، ایک جائز ایک ناجائز. ناجائز طریقہ وہ ہے جس کے اندر کفریہ کلمات بولے جائیں یا پڑھ کر دم کیا جائے یا لکھے جائیں یا غیر اللہ سے اس کے اندر مدد لی جائے یا اس کا مضمون ناجائز و خلاف شرع ہو. اس طریقے سے اگر دم تعویذ کیا جائے تو وہ ناجائز ہے، اور حدیث میں اس کو شرک فرمایا گیا ہے. التیوالہ تو شرکن، تیوالہ شرک ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیات پڑھ کر دم کی جائے، حدیث شریف کی دعائیں پڑھ کر کے دم کیا جائے یا تعویذ لکھا جائے یا ایسے کلمات پڑھا جائے جس کا مفہوم بالکل شریعت کے مطابق ہو، ناجائز و خلاف شرع نہ ہو. اس طرح کا تعویذ بھی جائز ہے، اس طرح سے دم کرنا بھی جائز ہے. تو جو 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ ناجائز دم دروس سے پرہیز کرتے ہیں. اور دوسری علامت ان کی یہ ہے کہ وہ جسم کو داغ کر علاج نہیں کرتے. حضور کے زمانے میں ایک علاج کا طریقہ ہوتا تھا جسم کو داغنا، لوہے کو آگ میں گرم کرتے تھے اور جہاں تکلیف ہوتی تھی جیسے کوئی پھوڑا ہے یا کوئی پھنسی ہے یا کہیں درد ہے تو وہ لوہا گرم کر کے وہاں لگاتے تھے، اور اس طرح سے وہ بیماری کا علاج کرتے تھے. اس کو علاج القی کہتے ہیں، کئی کہتے ہیں داغنے کو. اور اہل عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ بھی کسی بھی بیماری کا آخری علاج داغنا ہے. اور اس کو اپنی ذات میں موجب شفا سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ اس سے تو ضرور ہی فائدہ ہوگا کچھ بھی ہو، بس یہ علاج کا بالکل آخر ہے، اس سے تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے علی. حالانکہ اللہ تعالی کے ہاتھ میں علاج، شفا اللہ تعالی کے ہاتھ میں، علاج بندہ کرتا ہے، شفا اللہ پاک دینے والے. وہ نہ چاہیں تو ہزار مرتبہ علاجیں کئی کر لو، فائدہ نہیں ہوگا، وہ چاہیں تو بغیر داغ کے بھی صحت عطا فرما دیتے، شفا عطا فرما دیتے. تو 70,000 آدمی جو جنت میں بغیر صاحب کے جائیں گے، ان کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ داغنے کے علاج سے پرہیز کرتے ہیں. اگر آدمی کا عقیدہ صحیح ہو تو داغنے کا علاج منع نہیں ہے، منع اس تصور سے جو اہل عرب کے اندر تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ آخری علاج ہے، لازمن اس سے فائدہ ہوگا، یہ بات غلط ہے. تو یہ بھی کوئی ناجائز عقیدے سے علاج کرنا ہوا، اس لیے وہ اس سے ہی پرہیز کرتے. اور تیسری علامت ان کے اندر یہ ہے کہ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں. توکل کے معنی آتے ہیں اپنا کام دوسرے کے ثبوت کر کے اس پر بھروسہ کرنا، کسی دوسرے کے اوپر اپنا کام ثبوت کر کے بھروسہ کرنے کو توکل کہتے ہیں، یہ اس کے لفظی معنی ہے. اور شریعت میں توکل اسے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، یہاں جو کام بھی ہوتا ہے کسی نہ کسی ذریعے سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی ذریعے کے بھی کام کر سکتے. مثلا اولاد ہوتی ہے تو میاں بیوی کے ملاپ سے ہوتی ہے، اگر میاں بیوی میں ملاپ نہ ہو تو خود بخود اولاد نہیں ہو سکتی، چاہے 10 دفعہ نکاح کر لیں. جب اولاد ہوگی تو ملاپ سے ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ملاپ کے بھی اولاد دے سکتے. ایسی گرمی اور سردی کے کچھ اسباب ہیں، برف ٹھنڈا کرتی ہے، آگ گرم کرتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو برف کو گرم کر دے اور آگ کو برف کر دے. تو جو کچھ ہوتا ہے اسباب کے پردے میں ہوتا ہے. پھر اسباب کی بھی دو قسمیں ہیں، بعض جائز ہیں بعض ناجائز ہیں. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب بھی اختیار کریں اور اسباب بھی جائز اختیار کریں، ناجائز اسباب اختیار نہ کریں، اور پھر ان اسباب پر بھروسہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں. یہ ہے شرعی توکل. تو جو 70,000 جنت میں جائیں گے وہ اس طرح اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں کہ اسباب اختیار بھی کرتے ہیں اور اسباب بھی جائز اختیار کرتے ہیں، ناجائز اختیار نہیں کرتے، اور پھر ان اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتے، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کرتے. ان کی یہ تین علامتیں آپ نے فرمائی کہ جن میں یہ تین نشانیاں ہوں گی، وہ ان خوش نصیب حضرات میں ہوں گے جو حضور کی امت میں سے بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے. اور ایک نشانی اس حدیث میں تہجد کی نماز پڑھنا بتلایا، کہ جو تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے وہ بھی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے، جبکہ آپ تہجد پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، نہایت ہی آسان ہے. اور پہلا درجہ تو بہت ہی آسان ہے اور دوسرا درجہ بھی کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دوسرے حدیث میں یہ ہے، سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے اور وہ اپنی بیوی کو بھی تہجد کی نماز کے لیے اٹھائے، لیکن اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارے تاکہ وہ بھی اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس عورت پر جو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جگائے، اگر وہ نہ اٹھے تو پانی کا چھینٹا اس کے چہرے پہ ڈالے. ایسے مرد، ایسی عورت، ایسے شوہر، ایسی بیوی، دونوں کو آپ نے اللہ تعالی کے رحم کی دعا فرمائی ہے. اور اس میں یہ تعلیم بھی دے دی کہ مرد عورت میں، میاں بیوی میں ایسی بے تکلفی ہونی چاہیے اور ایسی الفت و محبت ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے دین میں مددگار بنے، نیک کاموں میں ایک کے معین اور مددگار بنے. اس لیے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ بھی آخرت کے لیے ہے. اگرچہ ہم نے نادانی میں اس کو صرف اپنی دنیاوی اغراض کے لیے مخصوص کیا ہوا ہے، اور دین میں یہ تعلق جو ہے اسے دنیا تک محدود نہیں ہے، آخرت تک وسیع ہے. جس میں اس طرح اشارہ ہے کہ اگر شوہر نماز تہجد کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے اور اس کو چہرے پہ چھینٹا مارے تو وہ غصہ نہیں کرے، ناراض نہ ہو، بلکہ وہ بھی خوش خوش اٹھے کہ ہاں بھائی تم نے مجھے بھی اٹھا لیا، میں محروم رہ جاتا تو کتنا بڑا خسارہ ہو جاتا. ایسے بیوی کی آنکھ کھل جائے اور وہ اپنے شوہر کو اٹھائے تو پانی چھڑکنے میں وہ بھی خفا نہ ہو بلکہ وہ بھی خوش ہو. تو دونوں ایک دوسرے کے مددگار بنے. جس طرح دنیا کے اندر اپنی خوشگوار زندگی کے لیے ایک دوسرے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، آخرتی خوشگوار زندگی کے لیے بھی دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوں. اور اس پر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کی دعا فرمائی ہے. اب جو بھی حضور کی دعائیں رحم لینا چاہے تہجد پڑھ لے. ایک حدیث میں ہے کہ جب مرد اور عورت، یعنی میاں بیوی، اگر رات کو اٹھ کر دونوں دو دو رکعتیں کم سے کم پڑھ لیں، صرف دو دو رکعتیں پڑھ لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وذاکرین اللہ کثیرم وذاکراتی اعد اللہ لہم مغفرتم و اجرن عظیمہ میں ان کا نام لکھ دیتے ہیں. جو آیت میں نے پڑھی اس سے پہلے اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں اور نیک بندیوں کی بہت ساری صفات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں اور مقرب بندیاں ہیں، نیک مرد ہیں، نیک عورتیں، ان کی کیا کیا خوبیاں ہیں، ان میں کیا کیا کمالات ہیں. آخر میں فرمایا وذاکرین اللہ کثیرا، اور بہت ہی زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرنے والی بندیاں اور عورتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو وذاکرین اللہ کثیرا وذاکرات، یہ اللہ پاک مسلمان مردوں عورتوں کی خاص فضیلت بیان فرما رہے ہیں. تہجد کی دو دو رکعت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان میں شامل کر دیتے ہیں پڑھنے والوں کو، اتنی بڑی فضیلت ہے. تو بھائی تہجد کی نماز جو ہے بڑی آج کل اللہ پاک نے اپنے فضل سے آسان فرما دی ہے. بس اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جتنی جلدی ہو سکے سونے کا اہتمام کریں. یہ جو ہمارے یہاں زبردستی بلا وجہ دیر تک جاگنے کا منحوس رواج ہے، اس سے توبہ کریں. جہاں تک ہو سکے عشاء کے بعد جلد سے جلد سونے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالی تہجد میں اٹھنا کوئی مشکل نہیں. اٹھیں اور ہمیشہ اٹھنے کا اہتمام کریں اور پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی تھوڑے دن مشقت ہوگی پھر عادت بن جائے گی، پھر عادت بن جائے گی تو پھر سونا مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. مہاراج اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا
یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذل جلالی والاکرام، ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفی علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے اور پچھلے، چھوٹے اور بڑے، خفی علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا اللہ، ہمارے ساری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما، دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو تہجد کے دونوں درجے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں سونے سے پہلے بھی اور اٹھ کر سونے کے بعد اٹھ کر بھی تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور تہجد کے جتنے فضائل و برکات ہیں ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. یا اللہ ہمارے شہر میں مکمل و دائمی امن قائم فرما، مکمل و دائمی امن قائم فرما. ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری جان و مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.